أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سورہ بقرہ کی 196 آیات ہم پچھلے اتوار کو کر چکے تھے، دوسرا پارہ چل رہا ہے اور 24 رکوع ختم ہو گئے ہیں، اور وہی حج کا مضمون جو ہے کنٹینیو ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات، یعنی حج جو ہے جو مہینے معلوم ہیں، یعنی عموماً شوال، ذیقعد، ذیلحج، پہلے جو سفر پانی سے کرتے تھے، تو اسی لیے یہاں پلورل آیا ہے، حالانکہ حج کا ایک ہی مہینہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے جانے پہچانے بتائے گئے ہوئے مہینوں میں جو ہے حج ہوتا ہے. فمن فرضا فی ہن الحج فلا رفسا ولا فسوخا ولا جدال فی الحج، تو جو کوئی اپنے اوپر کسی سال حج فرض کر لیتا ہے، تو پھر وہ حج کے پیریڈ کے دوران میں اپنے بیویوں سے ملنا نہیں ہے، اور فسوخ یعنی نافرمانی، حج سے نکلنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، اور پھر حج کے دوران میں جھگڑا فساد بھی جائز نہیں ہے. دیکھیں، جھگڑے کے امکانات اس لیے ہوتے ہیں کہ رش بہت ہوتا ہے، کوئی کھندل رہا ہے، کوئی ڈھکل رہا ہے، اس طریقے سے کافی جو ہے آپ کو ایڈجسٹ اور اکوموڈیٹ کرنا پڑتا. تو یہاں آپ کو ایکچولی آپ کے صبر کے ٹیسٹ کی طرح ہوتا ہے، اکوموڈیٹ آپ کیسا کر سکتے. پچھلی دفعہ بھی بات آئی ہے کہ ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرنا ہے، یعنی یہاں ہم کو یہ ٹریننگ لینا ہے کہ قوم کے مختلف افراد جو مختلف اوپینینز رکھتے ہیں، مختلف نظریے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہوئے دین کو کیسے آگے بڑھانا ہے. تو حج ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے، تو یہاں جھگڑا فساد نہیں ہونا ہے، اور زیادہ تر جو ہے تقوی کی بات آئی ہے. وما تفلو من خیر یعلم اللہ، اور تم جو بھی کوئی اچھائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی فاتقونی یا اولی الالباب، اور سفر کا سامان لے لیا کرو، اور بے شک سب میں بہترین سفر کا سامان جو ہے وہ تقوی ہے، اور اے عقل مندو، اے انٹلیکچوئلز، مجھ سے ڈرو. دیکھیں، یہ حج کی آیات میں بار بار تقوی اور ذکر کا حکم آیا ہے. تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے بھروسے پہ بعض لوگ نکل جاتے ہیں، اور پھر وہاں بھیک مانگنا پڑتا، لوگوں سے پوچھنا پڑتا، تو اس کی اجازت نہیں ہے آپ کے پاس. دیکھیے، نماز ہر ایک پہ فرض ہے، روزہ ہر ایک پہ فرض ہے، شرائط آگے بیمار ہے یا سفر میں ہے، تو نماز تو آپ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، جس بھی حالت میں آپ کو پڑھنی ہے نماز، اگر باہوش ہیں آپ. اب یہاں یہ جو دو چیزیں ہیں، حج اور زکات، زکات مالدار لوگوں پہ فرض ہے، حج بھی مالدار لوگوں پہ فرض ہے. تو آپ کے پاس مال نہیں ہے، لیکن آپ حج کے لیے نکل گئے، اللہ کے بھروسے پہ نکل گئے، وہ بات الگ ہے. اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہے تو دیتا ہے، لیکن شریعت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم سفر کا سامان ساتھ لے لیا کرو، کسی پہ سوائے اللہ پہ کسی پہ ڈپینڈ بھی کرنا نہیں ہے، سفر کا سامان ساتھ لے لیا کرو، اور سب میں بہترین سفر کا سامان تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے. دیکھیں، یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے بھی بات آئی کہ تقویٰ کیا ہے، دل کی کیفیت ہے، دل میں اللہ کا خوف ہو، اس خوف کی وجہ سے انسان گناہ سے رکتا رہے. کون سے گناہ اوپر بتائے جا رہے ہیں کہ یہ حلال چیزیں بھی حرام کی جا رہی ہیں، بیوی کے قریب بھی جانا نہیں ہے، بیوی سے ملنا نہیں ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، اور پھر جھگڑا فساد آپس میں نہیں کرنا ہے، اللہ سے ڈر کے گناہوں سے رکنا ہے اور نیک کام کرنا ہے. اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وتقونی یا اولی الالباب، اے عقل مند. اولی الالباب کون ہے؟ انٹلیکچوئلز جو ہیں کمیونٹی کے، جو ایمان لاتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو. اب یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ تین چار کنڈیشنز آئے ہیں کہ اللہ سے ڈر کے ہی گناہ سے رکا جا سکتا ہے. آپ اپنے ذہنوں میں یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کا خوف ہی گناہ سے روکتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دیا تھا اس کے پچھلے دور میں، کہ بھئی کوئی صاحب شراب پیتے تھے، اور ان کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی آپ سیروسز آف لیور سے مر جائیں گے، تو انہوں نے موت سے ڈر کے شراب چھوڑ دی. کوئی صاحب شراب پیتے تھے، کوئی پکڑ کے ایسی مجالس میں کہیں لا لیے، اور وہ سنے کہ بھئی شراب حرام ہے، جیسا انشاءاللہ آج آیت آئے گی کہ جو ہے شراب حرام ہے، تو وہ اللہ سے ڈر کے شراب چھوڑ دیے. یہ تقویٰ ہے. موت سے ڈر کے شراب چھوڑنا تقویٰ نہیں ہے، اللہ سے ڈر کے تقویٰ چھوڑنا ہے. تو یہاں عقل مندوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مجھ سے ڈرو, اور یہ دل کی کیفیت ہے. اور پھر ایک جگہ آیا کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں, تو اللہ کا خوف علم کی نشانی ہے. بات سمجھیے, بہت کھلی ہوئی بات ہے. اللہ کا خوف علم کی نشانی ہے, جاہل ہی اللہ سے نہیں ڈرے گا. اگر آپ کو علم ہے تو پھر آپ کو اللہ کا خوف جو ہے دل میں پیدا ہو جائے گا. اب یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولی الالباب کے کو کیوں مخاطب کیا جا رہا ہے, انٹلیکچوئلس کو, کہ یہی لوگ ہیں بعض وقت فساد پیدا کر دیتے. دیکھیں معمولی آدمی تو فالوور ہوتا, دو چیزیں ہیں, ایک لیڈر ہوتا ایک فالوور ہوتا. لیڈر انٹلیکچوئل ہوتا, اگر وہ ٹھیک قرآن اور حدیث کے مطابق لیڈ کرے تو ٹھیک ہے, اس کے خلاف لیڈ کرے تو پھر وہ قیامت میں لیڈرز اور فالوورز میں جھگڑا چلے گا. وہ کئی جگہ قرآن میں ذکر آ گیا. تو عقل مندوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کمیونٹی کو لیڈ کرو گے تو تم اللہ سے ڈرو, تم اللہ سے ڈرو گے تو پھر وہی پیغام تم دوسروں تک پہنچاؤ گے. اگر تم خود اللہ سے نہیں ڈرو گے تو پھر کیسا ہوگا؟ تو عقل مندوں کو چاہیے کہ اس بات پہ غور کریں. لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, اور تم اگر اللہ تعالیٰ اپنے پالنے والے مالک کا کچھ فضل حج کے دوران میں تلاش کرو, حاصل کرو, تو اس میں کوئی گناہ نہیں. اب جیسا بھائی کوئی حج کے لیے گئے, کوئی کپڑے خرید کے لا لیے, کوئی ایسی کوئی بات ہوئی, تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اس نیت سے حج کو جانا کہ وہاں امپورٹڈ میٹیریل خرید کے لے کے آنا, وہ تو اللہ تعالیٰ سے واقف ہے. اب جیسا ادھر آئے گھر اور پھر وہ پینٹر کو بلا کے گھر کی تختی بدلے, الحاج فلاں 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 لکھ دیے, تو پھر حج کا ریوارڈ مل گیا آپ کو. آپ اس کو بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری یا ایم ایس سی کی ڈگری سمجھے تو مل گیا آپ کا ایوارڈ, یہاں لکھ لیے آپ. تو حج کس لیے جانا ہے؟ اس سے پہلے بات آئی کہ اللہ کے لیے حج کرنا ہے, اللہ کے ذکر کے لیے نماز پڑھنا ہے, تقوی کی ٹریننگ کے لیے روزہ رکھنا ہے, غریبوں کی مدد کرنے کے لیے زکات دینا ہے. لیکن حج جو ہے خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. تو اللہ کے لیے جو حج کرے گا تو پھر اگر اس میں کوئی چیز خریدنے کی ملے, کیونکہ اس کی نیت وہ نہیں ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اس کی اجازت ہے. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ, اور جب تم لوٹو عرفات سے تو پھر مشعر الحرام جو مزدلفہ میں ہے وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, اس طریقے سے یاد کرو جس طریقے سے تم کو سکھایا گیا ہے, تم کو صحیح راستہ بتایا گیا. یہ کب سکھایا گیا؟ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تمام ارکان بتا دیے اور صحابہ پوچھتے چلے گئے, یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے, آپ بھی کر کے بتائے, سمجھاتے ہوئے بھی چلے بتائے. تو یہاں ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ کا ذکر ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اس سے حج کے طریقوں کا ذکر نہیں ہوتا. یہ بات جو ہے سمجھنا ہے کہ اس سے حج کے طریقے کا ذکر نہیں ہوتا. جیسے کہ رسول, جیسا بات آئی کہ بھئی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ الفاظ مل جاتے ہیں, یہ ذکر ہے. قرآن پڑھتے رہیں ذکر ہے, نوافل پڑھتے رہیں فرض کے علاوہ یہ ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرتے رہے یہ ذکر ہے. ورنہ حج میں یہ دیکھا گیا کہ اتنا ٹائم ملتا کہ پھر وہی بھابھی جان وہی بولے, خالہ جان وہی بولے, وہی آپس میں جو ہے بات چلتے رہتی. تو یہاں ہدایت آ رہی ہے کہ جس طریقے سے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, اللہ نے ان کو بھیجا ہے ہر چیز سکھانے کے لیے, اس طریقے سے وہاں مشعر الحرام کے پاس جو ہے مزدلفہ میں ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ, اور اس سے پہلے تم جو ہے بالکل لَمِنَ الظَّالِمِينَ, معاف کرنا غلط پڑھا میں, وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ, اور اس سے پہلے تم گمراہ لوگوں میں سے تھے. اس آگے بات آ رہی گمراہی کی, بات آ رہی کیا کرتے تھے, ایک تو صفا پہ بت, مروہ پہ بت, پھر کعبہ شریف میں 360 بت, اس طریقے کی بات ہوتی تھی. تو پوری شروع سے آخر تک پوری گمراہی تھی, بغیر کپڑوں کے جو ہے حج کیا جاتا تھا, طواف کیا جاتا تھا, یہ تمام گمراہی کی چیزیں ہیں. اب تم کو جو ہے ہدایت آ گئی ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم, اور پھر وہاں سے پلٹو جہاں سے تمام لوگ پلٹتے ہیں, یعنی عرفات سے پلٹتے ہیں, مزدلفہ آتے ہیں, پھر مینا واپس آتے ہیں, تو جو طریقہ تمام لوگ فالو کرتے ہیں اس طریقے سے اس پہ عمل کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دیکھیے واستغفر اللہ, یہ دو چیزیں آ گئی, اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی سزا سے بچاؤ کی دعا مانگو, اور ایک معنی یہ بھی آتے کہ آنے والے گناہوں سے بچنے کی بھی دعا مانگو. استغفار میں دونوں باتیں آتی ہیں, پچھلے گناہوں کی معافی بھی آ جاتی ہے, آنے والے گناہوں سے بچاؤ کی بھی دعا مانگو, کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں, گناہوں سے بچانے والے ہیں, گناہوں کی سزا سے بچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. فَإِذَا خَزَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاسْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُكُمْ آبَاؤُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اور پھر تم جب وہاں حج کے تمام مناسک جو ارکان کرنے ہیں پورے کر لو, تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو, جس طرح سے کہ پہلے تم اپنے باپ دادا کی بڑائی بیان کرتے تھے. بھائی طریقہ یہ تھا کہ حج ختم ہونے کے بعد قبیلے جمع ہوتے اور ہر قبیلہ اپنے باپ دادا کی شان بیان کرتا, ایسا یا ہمارے پاس بھی بعض ہیومرس پروگرامز ہوتے, وہ دادا جان شکار کرتے تھے, ایسا کرتے تھے, وہ کرتے تھے, یا باپ دادا کی جو ہے بڑائی, خاندانوں کی بڑائی, اس طریقے کی جہالت کی بات ہے, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب میں بڑا انسانوں میں وہی ہے جو سب میں زیادہ متقی ہے, نسل سے, رنگ سے, نیشنلٹی سے کوئی فرق نہیں ہونے والا ہے. یہ بات حجۃ الوداع کے خطبے میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے کہ کوئی تم لوگوں میں فرق نہیں ہے. تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, جیسے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے, اور اس سے پہلے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے, باپ دادا کی بڑائی بیان کرتے تھے, یہ جہالت ہے. دیکھیے آج بھی ہم لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے, ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہے. کون سا خاندان ہے آپ کا, کون سا خاندان ہے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ خاندانی ٹریڈیشنز کو فالو کرنا یا خاندانی بڑائی کے جو ہے باتیں بیان کرنا, یہ جہالت کے جو ہے رسمیں تھی, اس کو توڑنا ہے. اگر بڑائی بیان کرنا ہے تو ایک ہی ذات بڑی ہے, وہ اللہ کی ذات ہے, بس یہ بات یاد رکھنا. اگر اس نے بعض لوگوں کو بڑا چھوٹا بنایا ہے, لیکن اور کوئی ذات جو ہے بڑی نہیں ہے, کہ کسی کی بڑائی بیان کرنا نہیں ہے, اس چیز کو چھوڑو. اب یہاں انسان کے چار کیٹیگریز کو بیان کیا جا رہا ہے, اس کو بڑے غور سے سننا ہے. اکثر تفاسیر میں یہ کیٹیگرائزیشن نہیں دیکھا میں, یہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان والوں میں یہ جو ہے تین کیٹیگریز ہیں, اور چار کیٹیگریز ہیں پورے ایمان والوں میں. پہلا کیا ہے, فمن الناس من یقول ربنا آتینا فی دنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. یعنی انسانوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پالنے والے مالک اللہ ہم کو دنیا میں بھی دنیا میں دے تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. دیکھیں یہ دعا کیسا کر رہے ہیں, ربنا, یعنی اللہ کو مانتے ہیں, یہ ورنہ ربنا نہیں بولتے, یہ اللہ کو مانتے ہیں. تو یہ مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تمام نیکیوں کا اجر دنیا ہی میں مل جائے, جیسا کوئی کتاب لکھے آپ, دینی کتاب لکھے, اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی پوری رائلٹی دنیا میں مل جائے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم اس طریقے کا اجر مانگتے ہیں, اگر ہم تم کو دنیا میں پورا دے دیں تو پھر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. لے لیے نا بھائی, بات آئی ہے, حدیث طویل حدیث ہے, شہید کو لایا جائے گا, سخی کو لایا جائے گا, عالم کو لایا جائے گا, پوچھا جائے گا, تو وہ بتائیں گے کہ بھائی ہم آپ کی خاطر علم حاصل کرے, خیرات کرے, شہید ہوئے تو بھلے نہیں, تو شہید ہوا اس لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, لوگوں نے کہہ دیا, ختم ہو گیا, تو اجر مل گیا, اس کو منہ کے بل گھسیٹو اور دوزخ میں ڈالو. تو علم اس لیے میرے لیے حاصل نہیں کیا, علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ عالم کہیں. دیکھیے بات ہوتی ہے, جیسا سوالات میں بھی بعض وقت بات آ جاتی ہے, ایک آدمی سوال صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ جان لے کہ مجھے بھی معلوم ہے, صرف اسی لیے سوال کرتا ہے, آئی آلسو نو. ایک آدمی سوال اس لیے کرتا ہے, ذرا ان کی ٹانگ کھینچ کے دیکھو ان کو کتنا معلوم ہے, کون سے عالم ہے, کون کلیم کر رہا عالم ہے, جتنا اللہ تعالیٰ علم دیا ہے بس اتنا ہی ہے. ہاں ایک سوال جنوئن ہوتا. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسانوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو دنیا میں دے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. دوسرا گروپ ہے, وہ منہم من یقول ربنا آتینا فی دنیا حسنتوں وفی الآخرت حسنتوں وقنا عذاب النار. اور پھر ان انسانوں میں سے ایک گروپ ہے جو بولتا ہے کہ اے ہمارے پالنے والے مالک ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے, آخرت میں بھی بھلائی دے, اور پھر ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا, یہ دعا کرتا ہے. کوئی کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی اچھی اچھی دعا آپ مجھے سکھا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. تو آپ نے یہ دعا سکھائی, ربنا آتینا فی دنیا حسنت و فی الآخرت حسنت و قنا عذاب النار. تو صحابی نے کہا کہ میں آپ سے کوئی بڑی دعا پوچھ رہا تھا, آپ نے اتنی چھوٹی دعا سکھائی. تو کہا کہ اس سے بڑی دعا اور کیا ہو سکتی ہے کہ تو دنیا میں بھی بھلائی چاہ رہا ہے, آخرت میں بھی بھلائی چاہ رہا ہے, اور آخرت میں آگ کے عذاب سے بچاؤ چاہ رہا ہے, اس سے بڑھ کے دعا کیا ہوتی ہے. اب ایک اور ایک ایک بات آئی کہ بھئی یہ حج کی آیتوں میں کیوں آئی, یہ بات حج کا مضمون چل رہا ہے, حج کی آیتوں میں کیوں آئی. تو ارکان حج میں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعا پڑھتے ہوئے جاتے ہیں طواف میں. دیکھیے اسی لیے تفسیر کے لیے پہلے حدیث دیکھنا پڑتا, بعد میں علماء کے جو خیالات ہیں جن کا ریسرچ زیادہ ان فیلڈز میں ہے اس کو دیکھنا پڑتا. تو یہاں جو مضمون آئے گا یہ دعا آئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اب اس کا جواب بڑا غور سے سنیے, ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے, آخرت میں بھی بھلائی دے, اور دوزخ کی آگ سے بچا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں, اولائی کا لہم نصیب مما کسبو, ان کے لیے وہی حصہ ہے جو وہ کمائیں گے. دنیا کمائیں گے تو دنیا ملے گی, آخرت کمائیں گے تو آخرت ملے گی. تو دعا کو سپورٹ کرنا ہے عمل کے ساتھ. ایک بچہ ایگزام دے رہا ہے, خالی دعائیں مانگ رہا, دعا نماز حاجت چراؤٹ پڑھ رہا, دعائیں مانگ رہا, وظیفے پڑھتے بیٹھا, کورس کے کتاباں نہیں پڑھ رہا, انہیں کیسا پاس ہوئیں گا؟ کامن سینس کی بات ہے, کیسا پاس ہوئے؟ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ ایسا بچہ پاس ہوئیں گا. بھائی تو دعا کو عمل سے سپورٹ کرنا ہے, دعا مانگ کے خاموش نہیں بیٹھنا ہے, عمل کرنا ہے. نماز حاجت آپ نے پڑھی, پڑھ کے کوشش کی اس چیز کو حاصل کرنے کی. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو دنیا کے لیے محنت کرے گا اس کو دنیا ملے گی, جو آخرت کے لیے محنت کرے گا اس کو آخرت ملے گی. واللہ سریع الحساب, اور بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے. ایک جگہ اسرع الحساب آیا, ہی از فاسٹسٹ ایٹ ٹیکنگ اکاؤنٹ. اللہ تعالیٰ سے تیز کوئی نہیں. دیکھیے سوچ کے دیکھیے, اس وقت 6 بلین انسان ہیں دنیا میں, کتنے بلین مر گئے اور کتنے بلین اور آ کے مریں گے نہیں معلوم. ان پوروں کا حساب ہونا ہے قیامت میں, اور کوئی بچ کے نہیں نکل سکتا, ہو بغل کے نیچے سے نکل گیا, چھپ کے نکل گیا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہر ایک کو اس کا عمال نامہ دیا جائے گا. اور پھر یہ بھی بات آئی ہے کہ لوگ عمال نامہ پڑھ کے بعد بولیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی گئی, خالی ایک نظر اٹھ گئی تھی غلط جگہ پہ, برابر ریکارڈ ہے. ایک موس کا چھلکا تھا پیر سے ہٹا دیا, برابر لکھا ہوا ہے. چھوٹا عمل سمجھ رہے تھے لیکن وہ تمام لکھا ہوا ہے. تو بولے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لینے میں بہت تیز ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, تو یہ گنے چنے جو دن ہیں اس میں اللہ کا ذکر کرو. یہ بار بار بات آ رہی, کیوں بات آ رہی؟ کہ تم دنیا کے ذکر میں ہو جاتے, مسجد میں آ کے بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرتے, جمعے کا خطبہ چل رہا, پورا ایک تو انگلتے ہوئے چلے آگے پہلی صف میں بیٹھے ہو, پھر انگلتے ہوئے نمازیوں کے سامنے سے چلے گئے, پہلے جانا تھا, پورا سیلفش ماحول ہے, اکوموڈیشن نہیں ہو رہا. جو جماعت میں اکوموڈیشن کی ٹریننگ ہونا ہے وہ نہیں ہو رہی. تو یہاں کیا کر رہے ہیں, حج کو بھی آئے تو دنیا کا ذکر چل رہا, اپنے بزنس کے قصے سنا رہے ہیں, وہ ساس بہو کے جھگڑے چل رہے ہیں, فیملی کے جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ چل رہے ہیں, وقت گزارنا ہے نا کیسا. تو بار بار ذکر آ رہا, اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. یہاں بھی نہیں چھوڑو گے اللہ تعالیٰ کا ذکر, مسجد میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں چھوڑو گے, یہاں بھی دنیا کا. وضو کر رہے ہیں, ایک صاحب پوچھے کیا صاحب قدم قدم پہ دعا ہے بھائی, وضو سے پہلے دعا, وضو کے بعد دعا. میں بولا حضرت وضو کرتے کرتے وضو کا پانی گر رہا, باس کو گلیز گالی دے دیے, دفتر سے اٹھ کے آئے کچھ جھڑپ ہو گئی باس سے, وضو کرتے کرتے جو ہے کوئی گلیز بات جو ہے وضو کرتے کرتے بول دیے, مسجد کے احاطے میں اس قسم کی باتیں ہو رہی. اسی لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دے, یہ دعا کرنا ہے. تو یہاں جو ہے چند گنے چنے دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, نمازیں پڑھو, قرآن پڑھو, تسبیح پڑھو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, اور اگر کوئی 2 دن میں واپس ہو جائے, یعنی عرفات سے واپس آنے کے مزدلفہ سے واپس آنے کے بعد اگر 2 دن میں واپس ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر فلا اثم علیہ, اور اگر کوئی اور ایک ایک دن رک جائے تو بھی جو ہے اس میں گناہ نہیں. لمن اتقی, یہ کس کے لیے؟ یہ تقویٰ کرنے والے کے لیے جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرتے ہیں, جیسے قرآن پہ عمل کرتے ہیں, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. پھر بات آئی,
بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اللہ سے ڈر. تو معلوم ہوا کہ یہ بڑی خاص چیز ہے. دیکھیے قرآن میں بعض نسخے ہیں فائدے کے. تم شکر کرو, موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اپنی قوم سے کہو کہ تم شکر کرو میں اور زیادہ دوں گا. آپ شکر کر کے دیکھیا کبھی سیریسلی شکر کر کے؟ ہم ہمیشہ جو چیزیں نہیں ہی ہیں اس پر روتے رہتے, جو چیزیں ہیں اس پہ غور ہی نہیں کرتے. تو جو چیزیں ہیں اس پہ شکر ادا کرو تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تم کو زیادہ دیتا ہے. اسی طریقے سے تقوی کی بات آ رہی ہے, یعنی جس کے دل میں خوف ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ علم ڈالتے ہیں, علم سے تقوی بڑھتا, تقوی سے علم بڑھتا. بات سمجھنے کی ہے کہ جو عالم ہوتا وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا, وہ جاہل ہوتا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے. تو علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے ڈرنے کی جو ہے ترغیب لوگوں کو دلائے. وعلموا انکم الیہ تحشرون, اور یہ جان لو کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کیے جاؤ گے. دیکھیں ایک ہی راستہ ہے جانے کا, اور وہاں چیکنگ ہونے والی ہے, پورے جیبیں جھڑتی ہوں گے آپ کو, ایک چیز یہاں سے لے کے نکلے ہیں تو وہاں برابر پکڑے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی حاضری سے کوئی نہیں بچ سکتا, کوئی نہیں بچ سکتا, اسی کی طرف سمجھا جمع کیے جائیں. اب یہ تیسری قسم انسانوں کی بتائی جا رہی ہے. وہ مین الناس میں یوجبو کا قول ہو فی الحیات دنیا یشہد اللہ علی ما فی قلبہ. اور پھر انسانوں میں ایک ایسا ہے جو دنیا کی زندگی میں جو بات کرتا ہے تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل میں جو بات ہے. یہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے, مگر حیات و دنیا کے بارے میں بڑی زبردست باتیں کرتا ہے, زبردست معلوم ہوتی ہیں. جیسے اب ایک صاحب ایکسپیرینس بولے, میاں دیکھو نماز روزے ٹھیک ہے گھر کے اندر, باہر نکلے تو جب تک تم جھوٹ نہیں بولیں گے, دھوکہ نہیں کھائیں گے, یہ حرام حلال کے چکر میں نہیں رہیں گے, جب تک تم دنیا نہیں بنا سکتے. اب ہم کو دیکھو اتنے فلیٹاں ہیں, اتنے گاڑیاں ہیں, کیسا بنائے بھائی, ایسا رہتے تو بنتے تھے, سائیکل پہ پھرتے تھے وہی بھائی. اب بڑی زبردست بات معلوم ہو رہی ہے. اب آپ غور بھی کر کے دیکھے تو بولے بھائی بغیر رشوت کے تو یہاں پتا نہیں ہلتا. ایک صاحب پوچھے, حضرت میں رشوت دیا آج 2 مہینے ہو گئے, میرا پیپر آگے نہیں بڑھا, نہیں دیتا تو پیپر کیا, آپ بھی دفتر میں نہیں آتے تھے, بول دیا. کاروبار ایسا ہو گیا ہے. تو اب یہاں ایک آدمی ہے, اللہ کو مانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہے, بنا کے دنیا کی زندگی کے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے. تو اس کا نیچر کیا ہے؟ وہ ہوا الجد القسام, اور یہ سخت جھگڑالو ہے, جہاں جاتا ہے فساد پیدا کرتا ہے, جھگڑے پیدا کرتا ہے, اور یہ اسلام کے خلاف ہے مزاج. ہم کو کمیونٹی کو جوڑنا ہے, ہم اس وقت 73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو جہاں جاتے ہیں سخت فساد پھیلاتے ہیں, بلا وجہ کے جو ہے تقسیم کر دیتے, دو گروپ, چار گروپ بنا دیتے. آپ دیکھ رہے ہیں, بلکہ یہ بات سننے میں آئی کہ بولے کہ بھی مسلمانوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو آپس میں لڑا دو, قصہ ختم ہو. یہ ہے, آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, دو کمیٹیاں, بڑے بڑے اداروں میں دو کمیٹیاں, پولیٹیکل پارٹیز میں دو کمیٹیاں. یہ بہترین طریقہ, آپس میں لڑو, ہم بھی بچ جاتے, ان لوگ آپس میں مرتے. تو یہاں یہ شخص اس قسم کا ہے, ایک پولیٹیکل فگر سمجھ میں آ رہا ہے, یہ جھگڑے پھنسا. تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہے؟ وہ ایزا طول سا فل ارضی فیح وہ یو نکل ہرسا ون نسل, اور جب پلٹ کے جاتا ہے تو پھر دنیا میں فساد پھیلاتا ہے, اور کھیتی باڑی تباہ کر دیتا ہے, اور نسل تباہ کر دیتا ہے. اب آپ سنتے ہیں, اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ بھائی کسی کے کھیت جلا دیے گئے, کسی کے جانور جلا دیے گئے. تو یہ آپ کے سامنے تو بڑی بہترین بات کرتا ہے, جب آپ کے سامنے سے نکلتا ہے تو اس طریقے کی بات کرتا ہے. واللہ لا یحب الفساد, اور اللہ تعالیٰ فساد کو, ڈس آرڈر کو, کرپشن کو پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. تو یہ تیسری کیٹیگری ہے. اب اس کے آگے یہ ہے کہ وہ اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزت بالاثم فحسبه جہنم, اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اس کی عزت اس کو گناہ چھوڑنے نہیں دیتی, گناہ کو پکڑا ہوا رہتا, گناہ چھوڑنے نہیں دیتی. تو ایسے کے لیے جہنم کافی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ ایسے آدمی کے لیے جہنم کافی ہے. عزت گناہ نہیں چھوڑنے دینے کی کیا بات ہے؟ ایک صاحب روز کلب میں ملتے تھے, آپ 8 بجے جا رہے ہیں تو انہوں نماز کے لیے داخل ہو رہے ہیں. آپ گاڑی روک کے بولے او ہو آپ نماز میں, وہ فوراً سیدھا جانے لگے. انہوں نے نہیں نہیں بھائی میں ایسا ہوں, دوست ہے کیا, دیکھ رہا تھا میں نماز کو تھوڑی جا رہا تھا. لوگ کہاں سمجھتے کہ دبکی مارا دیکھے نماز کی پابندی کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. کئی لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھتے, قرآن اس لیے نہیں پڑھتے, دین میں اس لیے نہیں آتے, داڑیاں اس لیے نہیں چھوڑتے, دنیا سے ڈرتے. لوگ جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے لوگوں سے ڈرتے. تو یہاں جو ہے اس کی عزت, یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی یعنی آپ بہادر ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی نہیں جھکے سو آدمی آپ اتنے بہادر. اور آج آپ کی یہ کیفیت کہ آپ نماز نہ پڑھے, نماز کے گٹے آ گئے آپ کے سامنے. تو پہلے کے دوستہ ملے تو کیا بے عزتی ہوں گی ان کے سامنے, اس طریقے کا آدمی ہے. تو بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کافی ہے, لبئس المہاد, اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے, رہنے کا بہت بڑا ٹھکانہ ہے. اب یہ چوتھی کیٹیگری ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے متعلقین کو اس کیٹیگری میں داخل کر دے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور پھر انسانوں میں ایک ایسا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشیوں کو خریدنے کے لیے بیچ دیتا ہے. انسانوں میں ایک ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشیوں کو خریدنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. کیا طریقہ ہے؟ قرآن اور حدیث پہ عمل, ختم ہو گئی بات. کوئی بہت بڑا نسخہ نہیں ہے, قرآن پہ اسی طریقے سے عمل کیا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو یہ اپنے آپ کو بیچ دیا. کوئی دوسری اتھارٹی اس کی زندگی میں نہیں آئے گی, کوئی اتی اللہ و اتی الرسول کے علاوہ تھرڈ اتھارٹی اس کی زندگی میں نہیں آ رہی جو قرآن اور حدیث کے خلاف اگر کوئی بات بولے تو اس پہ عمل کرے. یہ بات نہیں آ رہی. ہاں اس کے مطابق اگر بولے تو صحیح بات ہے, سیدھی سی بات. انٹرپریٹیشنل ڈفرینسز ہو جاتے ہیں, وہ بات الگ ہے, بری نیت نہیں رہتی, مگر انٹرپریٹیشنل ڈفرینسز ہو جاتے, ورنہ اتنے ترجموں اور اتنے تفاصیر کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک ترجمہ ہو جاتا اردو میں تو کافی ہو جاتا تھا. میں ترجمہ کرا ہوں قرآن شریف کا انگریزی میں, آپ مجھ سے پوچھئے, بعض آیتوں کا 12 ترجموں میں 12 سینٹنسز لکھے ہوئے ہیں, دماغ پھٹ جاتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. انٹرپریٹیشنل ڈفرینسز ہیں. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تھرڈ اتھارٹی کو نہیں لاتا جہاں ڈفرینسز ہیں. قرآن اور حدیث کے خلاف جو بات جا رہی ہے, سوال یہی ہوتا قرآن میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا, اگر ہے تو عمل ہوگا, نہیں ہے تو پھر یہ دین کا معاملہ نہیں ہے. قرآن کے ختم ہونے کے بعد دیکھیں, میرا اپنا یہ ایمان اور یقین ہے کہ نزول قرآن ختم ہونے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک دیوار آ گئی ہے. اس کے بعد جو چیزیں آئی ہیں وہ پھر اسلام کی بات نہیں آتی. آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا, اکمل تو لکم دینوں کو کمال تک پہنچا دیا, پرفیکٹ کر دیا دین کو. تو پھر اب یہ بات سمجھنا ہے کہ یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشیوں کے لیے اپنے آپ کو بیچ دینے کا مطلب کیا ہے, کہ قرآن اور حدیث پہ, قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, یہ ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے بیچ دینا. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف ہے. رؤوف کا کیا مطلب؟ بندوں کو تکلیف سے بچاتا ہے, رحمان ہے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, تکلیف سے بچاتا ہے. دیکھیے اب آپ بولیں گے بھائی اللہ تعالیٰ ہی بیمار ڈالتے ہیں, بیمار ڈالے تو کیا ہو رہا, اگر وہ صاحب ایمان ہے تو بیماری کے دوران میں اس کے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے. بیمار تو پڑا ہے لیکن گناہوں کی معافی ہو رہی ہے. اگر گناہ معاف ہو گئے وہ تو بہت ریئر چیز ہے, تو درجات کی بلندی ہو رہی ہے. اب دیکھنے والے بول رہے ہیں کیا صاحب انہوں اتنے دیندار ہے, انہوں بھی جو ہے بیمار پڑتے وہ ہوتا تو کیسے گناہگار ہے, کس کو معلوم, دینداری تو دکھ کے آ رہی, گناہگاری کہاں سے دکھ کے آ رہی, لوگوں گناہ بت کر کے بتاتے, گناہ کو تو چھپاتے ہیں. تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو تکلیف سے بچانے والے ہیں اپنے بندوں کو. یا ایھا الذین آمنوا فلمی کافا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ذرا اس آیت پہ رکنا ہے, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کا ایک کورس ہے, قرآن اور حدیث سنت کا کورس ہے, اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. میں بی ایس سی کی فیس بھرا, فیس بھر کے خالی کیمسٹری کا پیپر دے دیا, ریزلٹ دیکھ رہا ہوں پاس ہوا کیا ہوا, میرے سے بڑا بیوقوف کون ہوئے گا بھائی. اس کے ساتھ میرا سبجیکٹ فزکس تھا, میتھمیٹکس تھا, انگلش تھا, اردو تھا وہ زمانے میں, وہ کوئی بھی پیپر نہیں دیا, خالی کیمسٹری کا پیپر دے کے جا کے ریزلٹ دیکھ رہا ہوں میں پاس ہوا کیا. یہی حال ہمارا ہے. اسلام کا پورا کورس ہے پورے قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آپ خالی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور روزے رکھ لے رہے ہیں, بعض حج بھی کر لیے, زکات بھی دے رہے ہیں, لیکن باقی کے تمام لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ پورے مار کے کھا جا رہے ہیں. تو کیا اب فرض کیجئے کہ اب اسلام کے جو ہے پورا جو کورس ہے وہ پورا کورس آپ کمپلیٹ نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو, نتیجہ تو نکل گیا آپ کا. تو اس وقت آپ کو یہ جو بات آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافا, یہ حکم ہے, امپریٹیو ٹینس ہے, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, قرآن کی ایک ایک آیت جو تم پہ اپلائی کرتی ہے اس پہ ویسے ہی عمل کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. نہیں بتایا ہے تو پھر فتووں کی ضرورت ہے. ہماری بدقسمت کہ جو ہے جو بتایا ہے اس میں بھی فتوے دیے ہم, طلاق قرآن میں کھول کے سمجھا دیا گیا, بخل باز علماء کے اتنا کلیئر سمجھا دیا گیا کہ حدیث تک جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں فتوے دیے ہم ایک سٹنگ میں, تین طلاق 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 بولے قصہ ختم کر دیا. تو یہاں بات یہ سمجھ میں آ رہی, تو اس کے تقاضے میں ہر ایک کو قرآن پڑھنا پڑے گا, قرآن کا علم حاصل کرنا پڑے گا, ایکسکیوز نہیں ہے. دیکھیے میں بی ایس سی کے ایڈمیشن کی فیس دے دیا, پیپر بھی نہیں دیا, پڑھا بھی نہیں, پھر بھی جا کے ریزلٹ دیکھو تو میرے سے بڑھ کے بے وقوف کیا ہوگا. میں خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول دیا, میں کچھ بھی نہیں کرا میں, اور پھر جا کے قیامت میں جو ہے امید کروں کہ میرے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, پورے داخل ہونے کے لیے پوری قرآن پڑھنا پڑے گا آپ کو, پوری سنت سے واقف ہونا پڑے گا, پوری احادیث پڑھنا پڑے گا, محنت کرنا پڑے گا, بغیر محنت کے نہیں ملتی. دیکھیں کوئی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی, معمولی سے معمولی میٹرک کی ڈگری سیون سٹینڈرڈ کی اگر آپ کو سرٹیفکیٹ ہونا ہے تو آپ کو محنت کرنا پڑے گا. تو یہ تو جنت تو سب سے بڑی چیز ہے, فوز عظیمہ, اس سے بڑا اچیومنٹ نہیں ہے. تو پھر وہ اس میں مکمل داخل ہوں گے. اب اس میں رکاوٹ کی بات آ رہی ہے کہ کیا چیز روکتی ہے, ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. اب یہ جو رکاوٹ جو آتی ہے تو شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو, یہ شیطان کے نقش قدم پہ چلنے کی وجہ سے پورے دین میں داخل نہیں ہوتے. اب شیطان کیا بولتا, اوفو آج تو میاں بزرگان دین کا مقام ہو گیا, پانچ نمازاں ہوئے صبح سے, پانچ نمازاں ابھی کیا ہونا, 30 روزے ہو گئے لاسٹ ایئر میں. اب وہ ایک شیطان اندر سے دے رہا کہ بولے آپ کے وجہ مقام وہ بازو والا اب تو پلٹ کے نہیں آتا مسجد کو, بولے ہم تو دھوپ میں چلے جا رہے ہیں اس میں, بس اسی پہ روکا ہوا ہے. دوسری چیزیں ہیں, والدین کی فرما برداری ہے, بھائی بہنوں کی دیکھ بھال ہے, پڑوسیوں کے ساتھ رہنا ہے, ایمانداری کا دھندا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. اس میں بول رہا اللہ غفور و رحیم ہے, میاں کس کے واسطے غفور و رحیم ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے وعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم, وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, اور وہ لوگ جو انکار کیے اس کا جو جھٹلا ہے تو وہ تو جو ہے جہنم میں رہنے والے ہیں وہ لوگ. تو مکمل جو ہے دین میں داخل ہونا ہے, اور اس میں رکاوٹ جو ہے شیطان کے وسوسوں کی ہے, شیطان کے وسوسوں پہ عمل نہیں کرنا. جب شیطان کا وسوسہ آپ اسی وقت پہچانیں گے جب قرآن اور حدیث سے واقف ہوں گے, کیا غلط ہے کیا صحیح ہے معلوم ہوگا تو معلوم ہوگا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. ورنہ میں آپ سے بار بار بول چکا ہوں, ایک صاحب میرے سے بحث کر رہے تھے, حضرت رمی جوا تھوڑی ہوتا, بولے وہ تین پتے جوا ہوتا, بولے اب کیا بولوں. اب یہ اس لیے کہ آپ کو قرآن اور حدیث کا علم ہی نہیں ہے, آیت آ رہی ہے آگے, علم ہی نہیں ہے کہ کیا چیز سے روکا گیا ہے کیا چیز سے نہیں روکا گیا ہے, تو آپ غلط چیز کو صحیح چیز. ایک صاحب ملے ریٹائر ہو گئے تھے تو کچھ زکات کی بات آئی تو ایک دم صورت اتر گئی ان کی, بولا کیوں, بولے نہیں بھائی ہم کو تو زکات دینا چاہیے تھا, ہم دیے ہی نہیں, معلوم ہی نہیں تھا ہم کو, بالکل علم نہیں تھا کہ زکات کا ایسا مسئلہ ہے. بھائی تو جب معلوم نہیں رہا تو پھر آپ شیطان کے قدموں نقش قدم پہ چلنے سے کیسا بچیں گے. اور پھر اس کے بعد میں انہ لکم عدو مبین, یہ تمہارا کھلا ہوا ایسا چھپا ہوا دشمن بھی نہیں ہے. آپ بولتے حضرت انہوں آپ کے پیچھے بہت بولتے رہتے ذرا بچ کے رہو, چھپا ہوا دشمن ہے یہ, کھلا ہوا دشمن ہے. اچھا کون بول رہے ہیں, میں آپ نہیں بول رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو بول رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس کے باوجود وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ, آپ اس کی بات کو ٹالتے نہیں, کسی وسوسے کو نہیں ٹالتے. تو یہ رکاوٹ آتی. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور تمہارے پاس کھلے ہوئے ثبوت یعنی قرآن کی شکل میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کھلے ہوئے ثبوت آنے کے بعد اگر تم پھسل گئے تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے حکیم ہے, عزیز ہیں, مائٹی ہیں, پاورفل ہیں, اقتدار والے ہیں. جیسا میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ پولیس کمشنر ہے, کبھی بھی آ کے گرفتار کر کے لے کے چلا جا سکتا ہے, اس کو اقتدار ہے. وہ پھر اس کے بعد میں حکیم ہے. یہ ہے کاف میم کے مادے میں تین معنی آتے ہیں, ایک تو وزڈم کے معنی آتے ہیں دانائی, اور پھر فیصلے کے معنی آتے ہیں, اور پھر استحکام کے معنی آتے ہیں فرمنس. تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دانائی پہ وزڈم پہ بیسڈ ہوتے ہیں, اور اس میں استحکام رہتا فرمنس رہتی, اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وخزي الامر. یہ کسی بات کا انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالی بادلوں کے سائے میں آئے ملائکہ کے ساتھ اور معاملہ طے ہو جائے. یہی بات جو ہے سورہ زمر کی 69 آیت میں آئی کہ جب اللہ تعالی آئیں گے اور پوری زمین ان کے نور سے جو ہے چمک اٹھے گی, اور گواہ اور وہ بلائے جائیں گے, اور اس دن ان کے پورے معاملے طے کر دیے جائیں گے. تو یہ اسی بات کا کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئیں اور پھر ان کے تمام معاملے طے کر دیے جائیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ تعالیٰ ہی کے طرف تمام معاملے پلٹائے جاتے ہیں فیصلے کے لیے. فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. کسی صاحب کا انتقال ہوا, آپ بڑے جوش محبت میں بولے جنتی ہے حضرت, بولے آپ کون بھائی, آپ کو امپائر بنا کے بھیجے, ہاؤس ڈیڈ بولتے آپ آؤٹ دے رہے ہیں, ویسا حساب کون کون آپ. اس کو بولے انہیں دوزخی ہے, تو اس کے کیا بات کرتے ہیں آپ, دوزخی ہے وہ, نہیں معلوم کس کا کیا. دیکھیے آپ کو عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. انما علیکم البلاغ علینا الحساب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تو ہم کس کیت کی مولی ہیں, کہ آپ کا کام پہنچا دینے کا ہے, ہمارا کام حساب لینے کا ہے. تو یہاں یہ بول رہے ہیں کہ تمام جو معاملے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں گے فیصلے کے لیے. فیصلے اللہ تعالیٰ کریں گے, فرشتوں کے ہاتھ میں بھی نہیں چھوڑیں گے فیصلے, نبیوں کے ہاتھ میں بھی فیصلے نہیں چھوڑیں گے, فیصلے تمام اللہ تعالیٰ کریں گے. یہی تو شان ہے, اتنے کروڑوں لوگوں کے جو ہے کیسز ان کے سامنے آئیں گے, ایک ہی جج ہوگا اور پوروں کے سامنے پوروں کا فیصلہ ہوگا. سل بنی اسرائیل کم آتے نہ ہوں من آیات بینا, اور بنی اسرائیل سے آپ پوچھئے کہ کتنی ان کے پاس جو ہے کھلی ہوئی نشانی آئی, اللہ تعالیٰ کے وجود کی, موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کی, توریت آئی, 9 معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے, کتنے معجزے آئے. وہ من یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب, اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت آنے کے بعد اس کو بدل دے تو پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں شدید ہے, پلٹ کے مارنے میں, خواب ایڑی کو بولتے ایڑی پہ پلٹ کے, فوراً پلٹ کے مارنا, فوراً سزا دینے کے جو ہے اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہیں. اب یہ نعمت کو بدلنے کا کیا مطلب, کہ بھئی ایک دنیا کی نعمت دی تو اس کو میں شکر کرنے کے بجائے آپ نے ناشکری کی, ہم لوگوں کی کیفیت ہے. ایک آخرت کے لیے نعمت دی, توریت اتاری ان لوگوں کے اوپر, تو اس کو جو ہے اس سے ہدایت لینے کے بجائے اس کے خلاف چلے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانے, قرآن کو آخری کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانے, اس طریقے کی بات کی. تو یہ ہم پہ بھی بات لگتی ہے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ بدلیں, دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں, اور آخرت کے لیے جو چیز نازل کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اس کے لیے بھی شکر ادا کریں کہ ہم کو راستہ دکھایا گیا. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو دنیا کی زندگی مزین کر کے دکھائی گئی ہے. لیکن یہاں بات سمجھے, ڈیکوریٹ کر کے بتائی گئی, کفر کرنے والوں کو دنیا بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے, ڈیکوریٹو معلوم ہوتی ہے. یہی بات جو ہے ہمارے لیے جو بات آئی ہے سورہ حجرات کی 7 آیت میں بات آئی ہے کہ ہم نے مومنوں کے دل میں یعنی ایمان سے محبت ڈال دی اور مومنوں کے قلوب کو ایمان سے مزین کیا ہے, کہ بڑی زبردست آیت ہے. خیر پہنچنے کے لیے بہت دیر ہے وہاں, تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے زینت جو ہوتی ہے دکھ کے آتی ہے, زینت ایسی چیز نہیں ہوتی. جیسا سماؤ دنیا کو جو ہے زینت مزین کر دیا تو تارے تمام دکھتے ہیں آپ کو ٹیلیسکوپ میں, تو اور بڑے بڑے دکھتے ہیں. تو زینت دنیا کی زینت گلیمر, ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اچھے کپڑے پہن رہے ہیں گاڑیوں میں پھر رہے ہیں بڑے بڑے بلڈنگاں بنا رہے ہیں, یہ دنیا کی زینت ہے, دکھ کے آتی ہے. ایمان کو بولا کہ مومن کے دل کی زینت ہے تو وہ بھی دکھ کے آنا ہے. تو یہ دل کی جو زینت ایمان ہے وہ اسلام کی شکل میں دکھ کے آتی ہے. بات سمجھیے, یہ ایمان, ایمان جب اندر سے آتا ہے تو پھر وہ ایمان اسلام کی اسلام کا کی شکل لے لیتا ہے. تو ان کے جو اعمال ہوتے ہیں, ان کی نمازیں ہوتی ہیں, روزے ہوتے ہیں, ان کے تعلقات ہوتے ہیں, وہ لوگوں کی اس میں جو ہے زینت بن کے آتے ہیں. اب یہاں ایک بات نوٹ کرنا ہے کہ یہ دنیا کی زینت کفر کی ایک نشانی ہے. اگر کسی کو دنیا جو ہے مزین دکھتی ہے, بڑی ڈیکوریٹو دکھتی ہے, تو کافر نہیں ہو جاتا, لیکن کفر کی ایک علامت اس میں ضرور ہے کہ کافر دنیا کو جو ہے گلیمرس سمجھتا ہے, مومن دنیا کو گلیمرس نہیں سمجھتا, وہ آخرت کے گلیمر کی طرف جو ہے پڑا ہوا رہتا ہے. وہ یسخرون من الذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ کافر جو ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ غریب ہیں بلکہ جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ, اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ سے ڈر کے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن پہ عمل کرتے ہیں, وہ قیامت کے دن یہ کافروں کے اوپر رہے. اور پھر یہ جو بات آ رہی ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور جس کو اللہ تعالی چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے, یہ کافر دنیا پہ کیا مچل رہے ہیں. اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے, یہ ان کی کمائی نہیں ہے. جس کو چاہتا ہے حساب سے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. تو اگر کافروں کے پاس دولت ہے, دنیا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو یہ لوگ کیوں جو ہے اس پہ گھمنڈ کر رہے ہیں, اکڑ رہے ہیں. یہ بات ہم بھی یہ بات سمجھ لیں کہ ہم جتنا کماتے ہیں یہ ہماری کمائی نہیں. محنت تو سبھی کرتے صاحب, کون محنت نہیں کرتا؟ آئنسٹائن محنت نہیں کرا, نیوٹن محنت نہیں کرا, ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ محنت نہیں کرے, سبھی محنت کرے. لیکن یہ لوگ کروڑ پتی نہیں تھے. یہ لوگ بہت سو کے تو ایسے واقعات ہیں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ کھانے کو نصیب نہیں تھا. بڑے بڑے فگرز تھے جن کی ہسٹری میں نام آتا ہے آپ کے. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آنا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق میں بڑھائی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے روک دیتا ہے. تو یہ کافر اپنی دنیا پہ ناز نہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا, پھر ان کو بادشاہ بنایا, اب اس سے بڑھ کے کیا ہونا. کان الناس امت واحدہ, اور انسان ایک ہی امت ہے. دیکھیے واحدہ کے معنی میں ہمیشہ سمجھاتے چلے جاتا ہوں کہ کئی چیزوں کو ملا کے ایک چیز بننا, واحد مائن واحد, یعنی پانی کے خطرے, ایک خطرے میں ملینز آف ایچ ٹو او مالیکیولز رہتے ہیں. تو امت واحدہ کیا مطلب ہوا کہ ایک امت جس میں کئی ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, وہ ایک امت. تم ایک امت واحدہ تھے. پھر امت کے معنی ملت سے ہم ڈیفرینشیٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ملت میں کسی کا ڈکٹیشن, کوئی بول رہا آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں. ملت ایک سورس کمیونٹی ہوتی جہاں سے نکلی ہے. تو تم ایک امت واحدہ تھے, تم ایک ماں باپ سے نکلی ہوئی قوم ہو. آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی قوم ہیں ہم, چاہے افریقہ میں ہوں, چاہے انڈیا میں ہوں, چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, ہم تمام جو ہے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی قوم ہیں. تو یہ بات ہم کو بھولنا نہیں ہے, انسانیت سے ہمارا جو تعلق ہے اس بات کو بھولنا نہیں ہے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کھڑا کیا. یہ کون تھے؟ یہ جنت کی خوشخبری سناتے تھے نیک لوگوں کو, اور پھر جو گناہگار تھے ان کو جو ہے دوزخ سے چوکنا کرتے تھے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی کھڑا کیا. تو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بعض روایتوں میں آیا کہ 1,24,000 نبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجے. پھر قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی قوم یہ نہیں بول سکتی کہ ہمارے پاس نبی نہیں آیا. یہاں بھی نبی آئے ہیں, ہم کو نام نہیں معلوم ان لوگوں. ہر قوم میں جو ہے نبی آئے. اسی لیے دیکھیے قرآن کا ایک اصول بتایا گیا, یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے, ان کی شان میں گستاخی مت کرو. ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر بیٹھے. آپ اپنا کام کیجئے, دوسروں سے کیوں چبلا ہو جائے کہ مدبھیڑ کرنا یا بحث مباحثوں میں پڑھنا. اپنا میں مجھے اپنی جنت کی فکر ہے, اسی لیے یہ سب ہو رہا ہے. بات سمجھنے کی ہے, یہاں بہت سیلفش ہو جانا ہے. کہ دوسروں کا چھوڑیے اپنی فکر کیجئے میری آخرت کا کیا ہوگا. تو بولے ہر قوم میں جو ہے نبی بھیجے گئے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اور پھر ہم نے ہر ایک کے ساتھ کتاب نازل کی, یعنی قانون نازل کیے, پرسکرپشن نازل کیا کیا فرض ہے اور کیا فرض نہیں ہے. اور وہ قانون کیا تھا, وہ حق تھا, وہ اس کتاب میں حق تھا. کائے کے لیے نازل کیا حق کے ساتھ قانون, کہ لِيَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ, کہ انسانوں میں فیصلہ کرے ان چیزوں میں جو وہ حق سے اختلاف کر رہے تھے. تو ہر دور میں نبی آئے, کتاب آئے, کائے کے واسطے آئے کہ انسانوں میں جو آپس میں اختلاف ہوگا وہ قرآن کے وہ اس دور کی کتاب کی بنیاد پہ اس کے فیصلے ہوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, توریت تھی. عیسیٰ علیہ السلام آئے, بیچ میں زبور داؤد علیہ السلام کی آئی, پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے, انجیل, اب قرآن آ گیا. تو اب یہ تا قیامت یہ فائنل لیجسلیشن ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن نازل کرنے کا مطلب کیا ہوا, کہ تم میں جو آپس میں اختلاف ہے وہ قرآن کے ذریعے دور کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے دور کرو. قرآن کے خلاف فتوے چلے جا رہے ہیں, قرآن کے خلاف عمل ہو رہا ہے, تو پھر کیسا ہوگا؟ قرآن کا مقصد فیل ہو جا رہا ہے. قرآن کا مقصد یہی ہے کہ تم میں آپس میں جو اختلافات ہیں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق طے کرو. وہ مختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم, اور جن کو کتاب دی گئی تھی, موسیٰ علیہ السلام کے فالوئرس, داؤد علیہ السلام کے فالوئرس, عیسیٰ علیہ السلام کے فالوئرس, اب ظاہر ہے اس میں ہم بھی آ جاتے ہیں, جن کو کتاب دی گئی تھی ان لوگوں نے اختلاف کب کیا؟ ان کے پاس کتاب آنے کے بعد اختلاف کیا. کیوں کیا؟ بغیم بینہم, آپس کی دشمنی کی وجہ سے اختلاف کیا. آئی ایم رائٹ, آئی ایم رائٹ, ابھی جو بات ہوئی نا, آئی آلسو نو, جا دیکھیں گے ان کو کتنا معلوم ہے. یہ جو جھگڑا انا کا جو جھگڑا چلا, دیکھیں انتہا یہ ہو گئی ہے ہمارے پاس. بھئی ایک مسجد میں ایک صاحب کا پروگرام چل رہا, کوئی دوسرے صاحب آئے, اب انہوں آنے کے وجہ سے کچھ کراؤڈ زیادہ جمع ہو گیا, تو پہلے صاحب دوسرے صاحب کو پٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ ایسے کاروبار کر رہے ہیں کہ انہوں بھاگ جانا ہے یہاں سے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی اللہ کا کلام جو ہے زیادہ لوگ سننے کے واسطے آ رہے ہیں. اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں. تو دوسروں کا چھوڑیے, وہ گزر گئے وہ لوگ. تو انہوں نے آپس میں اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم, آپس کی اینوی, آپس کی دشمنی, انا, میرے علاقے میں انہیں آتا, یہ حالت ہو گئی. اچھا پھر فالوورز ہو گئے. اب میں کیا بولوں, بولنے سے بعض لوگ برا مانتے, ہمارے میں کتنے سیکٹس ہیں بھئی, کسی کا عقیدہ ایسا ہے, کسی کا عقیدہ ایسا ہے. کوئی بول رہا ہے بابا جان ہولے تھے کیا, ایسا کرتے تھے سو. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہو غلط تھے, ہدایت تو نہیں تھے, علم نہیں تھا ان کو قرآن کا, ایسا کرتے تھے. تو ٹریڈیشنز میں چلے گئے, کلچر کو مکس کر دیے. دیکھیں ہمارا ایک گروپ ہے, اسلامی کلچر کو وہ اہمیت ہے نعوذ باللہ جیسا قرآن کو اہمیت ہونا چاہیے. بولے میاں شیروانیاں چھوڑ دیے. بولے ارے یار نماز نہیں چھوڑے تو بس ہے, شیروانی چھوڑ کیا کریں گے شیروانی پہن کے. تو بات یہ سمجھنا ہے, اردو نہیں بولتے ہمارے بچے, مت بولنے دو, عربی بھی تو نہیں بولتے آپ کے بچے, اس کا غم نہیں ہے آپ کو. تو یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھنا ہے کہ یہ جو ہمارے آپس میں بھی اختلافات ہوئے یہ انا کی وجہ سے ہوئے. یہ فلانے صاحب ایک گروپ لے کے نکل گئے, فلانے صاحب ایک گروپ لے کے نکل گئے, یہ پوری تاریخ بھری ہوئی ہے ایسا. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے, اپنی اجازت سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے سیدھا راستہ بتایا جس میں حق سے ہٹ کے دوسرے اختلاف کر رہے تھے. دوسرے جو دوسری قومیں تھے جو حق سے ہٹ گئے تھے, اختلاف کر رہے تھے, تو جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ جنت کا بتایا کہ دیکھو یہ اختلاف کا راستہ ہے. اب کوئی صاحب آ کے بول رہے تھے مجھ سے کہ صاحب, وہ کوئی صاحب بولے کائی کو میاں فکر کائی کرتے, ہم ہیں نا وہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں رہیں گے, بچا لیں گے ہم تمہارے لیے. تو پھر اب کیا ضرورت تھا, وہ پڑھ لیتے کہتے نماز ہمارے طرف سے سب ہو جاتا. بولے چلو اسلام میڈ ایزی, ایک کتاب نکالنا بول رہا ہوں کہ ایسے چیزیں جو ہے عام کر دے کے. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ بغیر ایمان اور قرآن اور حدیث میں ایک بات آ رہی ہے, اور پھر ہمارے پاس معاشرے میں کچھ ایسی بات بنی ہوئی ہے. اب کوئی گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہے ارے میاں یہ جوانی ہے, انجوائے کرو, کائے کا نماز روزے. اب دیکھو ہم وظیفے کے بعد نہیں پڑھ رہے, ہم بھی پابند ہو گئے, بولے چلو. تو یہاں قرآن اور حدیث سے اختلاف کر کے مختلف گروپس, ہمارے پاس جو گروپس بنے ہوئے ہیں وہ کلچرل گروپس ہیں, ٹریڈیشنل گروپس ہیں, تو ان کو توڑ کر حق کی طرف آنا ہے, قرآن اور حدیث کی طرف آنا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط المستقیم, اور اللہ تعالی جس کو وہ چاہتا ہے صراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ جنت کے راستہ دکھاتا ہے, یہدی دکھاتا ہے, چلاتا نہیں ہے, بات سمجھیے, دکھاتا ہے. پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی, میں باہر نکل کے پوچھا کہ بھئی یہاں سب میں قریب ہوٹل کدھر ہے, تو کوئی صاحب بولے صاحب یہاں سے جائیے, یہ بلڈنگ کے بعد کی ہے. یہ ہدایت ہوئی. اب آپ سمجھیں گے انہوں آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جا کے وہاں چائے پلانا, یہ ہدایت نہیں ہے. تو یہ جو ہدایت ہے جنت کا راستہ, یہ ہمارے پاس ہر گھر میں موجود ہے. قرآن کس کے گھر میں نہیں ہے, کس مسلمان کے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ ہدایت تو ہے, عمل نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, ہم بول ہی نہیں سکتے. دیکھیے ایک صاحب ایک دن یہاں سے اٹھے تھے, بول رہے تھے کہ وہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء پہ جو ہے وہ ایک دم بگڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ اپنی اتھارٹی بتا رہے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. ہمارے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. تو خیر یہ لمبی بحث ہے. تو یہاں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس وقت یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ہر گھر میں قرآن ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہے, جنت کا راستہ ہے, پورے 600 پیجز کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جنت کا راستہ. اب اگر آپ اس پر پڑھ کے عمل نہیں کرتے, ہوٹل تک جا کے خود چائے نہیں پیتے, تو اس میں راستہ بتانے والے کی غلطی نہیں ہے. آپ ہوٹل کا راستہ پوچھے, انہیں راستہ بتا دیا. اب جانا, جیب میں سے پیسے نکالنا, خرچنا, پینا, وہ آپ کا کام ہے. تو یہ گلہ نہیں رہنا ہم کو دوسروں کی, چھوڑیے ہم کو کوئی واسطہ نہیں ہے, میں ہمیشہ دوسروں کو الگ رکھتا ہوں, ہم کو اپنی بات سوچنی ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے. ام حسب تم, یہ بڑی زبردست آیت ہے, واقعی رونے کی آیت ہے. ام حسب تم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم, کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسی چلے داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم کو پہلے لوگوں کو جو تکالیف چھینی, ویسی کسی قسم کی تکلیف نہیں چھینی. تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے, پاؤں میں جھنڈے کے نیچے آ جاؤ, آپ لے کے چلیں گے, ایسا ہوگا؟ یا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینے سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ دیکھیے ایک صاحب حدیث کا ریفرنس دیے, جس کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا, میں سمجھتا ہوں اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے. تو وہ صاحب بحث کے موڈ میں تھے, تو میں اسی زمن میں سمجھا رہا ہوں ان کو, سمجھایا تھا کہ دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا کمٹمنٹ ہے, وعدہ ہے. میں اللہ کے سوا کسی اور کو اتھارٹی نہیں مانوں گا, میں گواہی دیتا ہوں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ میں ویسے ہی عمل کروں گا جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہیں. یہ کلمے کا مطلب ہے, یہ کمٹمنٹ ہے. یہ کیسا کمٹمنٹ ہے؟ میں آپ سے بولا کل آئیے میں آپ کو 10,000 روپیہ دیتا ہوں, آپ کا گھر آ گئے, 10,000 روپیہ, چلو بولنے کی بات الگ ہے کرنے کی بات الگ, وہ سب لوگ سننا بول کے بول دیا ہمیں ختم. تو کلمہ ہمارا اس طریقے کا ہو جا رہا ہے. تو وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے گا, وہ اپنے عمل سے اس کا ثبوت دے گا, ورنہ پھر قرآن نازل کرنا بیکار ہو گیا نا, اتنی بڑی کتاب نازل کرنا بیکار ہو گیا, احادیث کے کلیکشنز بیکار ہو گئے, بزرگان دین کے تفاسیر بیکار ہو گئے. اگر خالی اتنا بول دے کے چلے گئے تو بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے, وہ چاہے تو اس پہ بھی جنت دے سکتے ہیں, ان کی اتھارٹی کو کوئی کوشچن نہیں کر رہا. سمجھنا یہ ہے کہ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ اس پہ عمل کرنا ہے. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ بغیر خالی یہ بول دینے پہ کہ ہم ایمان لائے, ہم حسب تم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم, کہ تم صرف یہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے پر جنت میں داخل ہو جاؤ گے, اور تم پہ وہ باتیں نہیں گزری ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کی آزمائش ہوئی تھی. مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. یعنی ان لوگوں کو سختیاں اور تکلیف اس طریقے سے گھیر لی تھی اور وہ ہلا دیے گئے تھے, زلزلہ جیسا آتا جھنجھوڑ دیے گئے تھے, یہاں تک کہ ان کے رسول اور وہ رسول علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی, وہ پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی, جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. دیکھیے یہ سچویشن سے ہم لوگ گزرے ہیں, اس قسم کے حالات یہاں بھی ہوتے رہتے ہیں, کئی جگہ ہوتے ہیں, قریب قریب ہوتے ہیں. ان پہ جن پہ گزری ہے ان سے پوچھئے کہ ان کے دلوں پہ کیا گزری ہے, آئی ایکسپیرینس اٹ, کیا کیفیت ہوتی ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ کیفیتیں اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کے قوم کے مرد بچوں کو جو ہے قتل کروایا, آزمائش میں ڈالے, آپ نہیں سدھرتے تو خود بھی پیٹتے دوسروں سے بھی پٹواتے آپ کو آزمانے کے لیے. بھئی صحابہ کے بارے میں بھی بات آئی ہے, مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے, کہ اگر ہم چاہتے تو ہم خود بھی پٹ لیتے ان دو تمہارے دشمنوں سے, لیکن ہم چننا چاہ رہے ہیں مومن کون ہے اور کافر کون ہے, اسی لیے یہ تمام جو ہے باتیں ہو رہی ہیں. تو یہاں یہ بات ہم کو سمجھنا ہے کہ ہماری پیدائش کا تین جب مقامات پہ بڑا کلیئر ذکر آیا ہے, سورہ ہود کی 7th آیت میں آیا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. پھر سورہ دہر میں بات آئی ہے کہ ہم نے تم کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا, ملتے جلتے نطفے سے مرد اور عورت کے, کہ آج دیکھیں کہ تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے, اسی لیے ہم نے تم کو دیکھتا اور سنتا بنایا. پھر سورہ ملک کی دوسری آیت میں بات آئی ہے کہ ہم نے زندگی اور موت اور زندگی بنائی ہے تاکہ تم کو آزمائیں کہ تم میں کون نیک عمل کرتا ہے. تو میں ہفتے سے پہلے بھی بول چکا ہوں کہ کوئی غیر مسلم میرے دوست جو ہے پوچھ رہے تھے کہ صاحب آپ کے پاس اسلام میں زندگی کا مقصد کیا ہے, جیسا ہمارے پاس ہے کہ بھئی پہلے جنم میں کچھ غلطی ہوئی تھی تو دوسرے جنم میں اس کی سزا مل رہی ہے, یا اچھے تھے تو بھلائی مل رہی ہے آپ کے پاس. بولا ہمارے پاس یہ ہے صاحب کہ یہ ٹیسٹ ہے, یہ ایک چانس دیے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون جنتی ہیں کون دوزخی ہیں, ان کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں, لیکن ایک چانس دیے ہیں. تو یہ آزمائش ہو رہی, آزمائش میں سختیاں ہونا ضروری ہیں, بعض انڈیویجل آزمائش. بات آ گئی, سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں پھلوں کے نقصان سے, جانوں کے نقصان سے, بھوک سے, تمام چیزوں سے جو ہے آزمائش ہوگی. تو تمہاری تو آزمائش ہی نہیں ہے, تم سمجھتے ہو کہ صرف یہ بول دینے سے جو ہے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب جو صحابہ کی آزمائش تھی وہ کیا تھی, ایک صحابی کے بارے میں جو ہے 20-20 وقت اللہ کی راہ میں نکل گئے ہیں, گھر والوں کو بھی یقین نہیں ہے وہ واپس آتے ہیں نہیں آتے, ان کو بھی یقین نہیں ہے. بعض صحابہ کو تو بتا دیا گیا کہ آپ سپہ سالار رہیں گے, آپ کے بعد آپ رہیں گے, آپ کے بعد آپ رہیں گے, آپ کے بعد آپس میں چن لو. وہ تین کو معلوم ہو گیا کہ واپس ہونے والے نہیں ہیں, آپ میں رہتے تو بھاگ کے دبکی مار کے بیٹھ جاتے تھے, مجھے کہاں کا لگا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ختم ہو جائیں گے, وہ گئے تین. مجھے نام غالباً زید رضی اللہ تعالیٰ نے, مجھے نام برابر یاد نہیں ہو, تو وہ جو پہلے سپہ سالار تھے جمعہ کا دن تھا تو وہ رک گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہو رہا تھا, خطبے کے بعد آپ نے بلا کے کہا کہ تم گئے نہیں ابھی, تو بولے آپ نے اشارہ دے دیا تھا میرے ختم ہونے کا, تو میں نے سوچا کہ یہ میرا آخری خطبہ ہے آپ کا, سن کر چلا جاؤں. تو بولے اتنے 100 سال بعد تم ان لوگوں کے جنت میں داخل ہوگے جو تم سے پہلے نکل گئے. بولے کس کا خطبہ سننے رکے ہیں, خاتم النبی, آخری نبی, اس کے بعد میں کوئی نبی آنے والے بھی نہیں ہے, وہ بھی واپس آنے والے نہیں ہیں. تو یہ جو ہے ہمارے پاس اس کا مقام تھا کہ اس طریقے سے ہلا دیے گئے کہ وہ پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی, اور بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. خل یسالون کا ماذا ينفقون, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. خل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. تا تو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یعنی کس پر خرچ کریں, تو آپ کہہ دیجئے کہ پہلا مقام جو آ رہا ہے والدین پہ خرچ کرو, والدین اگر غریب ہیں ان پہ خرچ کرو, قریبی رشتہ دار جو ہیں ان پہ خرچ کرو, یتیم جو ہیں ان پہ کرو, اور جو غریب ہیں ان پہ کرو, اور مسافر جو ہیں ان پہ کرو. اب یہ سڑک پہ پھرنے والے بھی بےچارے جو بھیک مانگتے ہیں جن کا کوئی گھر دار نہیں ہے, جہاں فٹ پاتھ پہ جگہ ملی سو جاتے ہیں, وہ بھی ممکن ہے انہیں مسافروں میں آ جاتے ہیں, تو ان لوگوں کی جو ہے مدد کرو. وہ ماں تفل خیر ان اللہ بھی علیم, اور تم جو بھی بھلائی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے, جو بھی بھلائی کرو. اچھا اب یہ بڑی زبردست آیت ہے, اس سے پہلے بھی جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں, کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, تم پہ جنگ فرض کی جاتی ہے اور تم کو یہ ناپسند ہے. تو میں ایک نوٹ پریپئر کیا میں کافی محنت سے, کیونکہ یہ مسئلہ بڑا زبردست ہے آج کل کا, کرنٹ افیئر ہے ٹیررزم اور وغیرہ وغیرہ, تو یہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ جنگ کن حالات میں فرض کی گئی, اسلام کو قائم رکھنے کے لیے جنگ فرض کی گئی, تو ان کے حالات کیا ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے دین کا نام دین اسلام ہے, ریلیجن آف پیس, سلامتی کا دین ہے. تو سلامتی کے دین میں جنگ سے کیا تعلق, کوئی وجہ ہونا چاہیے نا. تو پہلے ہم قرآن دیکھیں گے, پھر ہسٹورینز وغیرہ کی ایک پانچ سات منٹ میں بات ہو جاتی ہے. تو آیات ختال اگر قرآن سے آپ نکالیں تو 190ویں آیت ہم پچھلے اتوار کو پڑھ چکے ہیں, اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر زیادتی نہ کرو. کنڈیشن کیا ہے, جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو, انیشیٹ کرنے کی بات نہیں آ رہی, جو تم سے لڑتے ہیں پھر زیادتی نہیں کرنا, جتنا وہ کرتے ہیں اتنا کرو. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, سورہ بقرہ کی 190ویں آیت ہے. اور پھر یہ سورہ حج کی 39th آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی گئی جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے. مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آگئے, اس کے باوجود ان پہ حملے ہو رہے ہیں, بدر کا حملہ, احد کا حملہ, جنگ خندق کا حملہ, یہ حملے پہ حملہ جو ہے ہوتا چلا جا رہا ہے. تو جنگ کی اجازت دی گئی ہے جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے. یہ لوگ اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے ہیں, ان کو اجازت دی جا رہی ہے, یہ لوگ اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے ہیں محض اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے, وہ بتوں کو نہیں مانتے, بس اتنا کہنے پہ. تو ان کو اجازت دی جا رہی ہے جنگ کی. آگے دیکھیں چوتھی تیسری آیت, اگر تمہارا رب چاہتا تو روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. سورہ یونس کی 99 اور 100 آیت ہے, اگر تمہارا رب چاہتا تو روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے, پھر کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کس نے کہا کہ تلوار سے دین پھیلا ہے؟ قرآن گواہ ہے, یہاں قرآن گواہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ ہم لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے, مومن ہو ہی نہیں سکتا, ایمان اور کفر دل کی کیفیت ہے. وہ تلوار رکھ دیں گے, بندوق بتا دیں گے تو ڈر کے بول دے گا آدمی, پیسے کی لالچ میں بول دے گا, لیکن دل اس کا وہی مانے گا جو وہ دل سے مانتا ہے. تو تم کیا مجبور کرو گے لوگوں کو مومن ہو جائیں کہ وہ ہو جائیں؟ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت یا حکم کے بغیر ایمان لے آئے. قرآن ہے یہ, اس میں کوئی دوسری اتھارٹی بیٹھتی نہیں ہے, قرآن ہے. اچھا چوتھی آیت اس سلسلے میں آئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے, اور یہ تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالے ہیں. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایسا ہے ہی نہیں کسی کو بھی اٹھا کے مار دیا آپ کافر ہیں بولے, ایسا نہیں ہے. اب اس کی تفسیر دیکھیے آپ, شمس پیر زادہ دعوت القرآن اردو انگریزی آج کل کافی جو ہے مشہور ترجمہ ہے, تو ان کا ترجمہ چھوٹے چھوٹے وہ ہیں کمنٹس. اس آیت میں اہل ایمان کو اپنے دفاع کرنے کی اجازت دی گئی ہے, یعنی سورہ بقرہ کی جو فرسٹ آیت پڑھا میں 190, اس میں ایمان والوں کو اپنے بچاؤ کے لیے لڑنے کی اجازت دی گئی. اگر کوئی لوگوں کو قبول حق سے روکنے لگے, یعنی اسلام قبول کرنے سے روکنے لگے, اور دعوت اللہ اسلام کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بن جائے, تو ایسے لوگوں کے خلاف بھی طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا, محمد اسد, جن کا ٹرانسلیشن ویسٹ میں کافی پاپولر معلوم ہوتا ہے, ان کا کمنٹ ہے ورس 190 سورہ بقرہ کا, دس اینڈ دا فالوئنگ ورسز لے ڈاؤن انیکویوکلی دیٹ اونلی سیلف ڈیفنس ان دا وائڈسٹ سینس آف دی ورڈ میکس وار پرمیسیبل فار مسلمز. یعنی یہ آیت سورہ بقرہ کی 190 آیت اور اس کے بعد کے جو تین چار آیتیں ہیں, یہ بلا شک و شبہ اس بات کا یقین دلاتی ہیں کہ مسلمان صرف اپنے دفاع, اپنی حفاظت کے لیے لڑ سکتا ہے. یہ ان کا کمنٹ ہے. اس کے بعد میں عبداللہ یوسف علی, جن کا ترجمہ ورلڈ اوور پھیلا دیے مڈل ایسٹ سے, کہ وار از اونلی پرمیسیبل ان سیلف ڈیفنس اینڈ انڈر ویل ڈیفائنڈ لمٹس. صرف اپنی حفاظت کے لیے جو ہے جنگ کی اجازت دی جاتی ہے, اور اس کے بھی لمٹس بولے ویل ڈیفائنڈ. اب یہ محمد اسلم صاحب کا کمنٹ ہے, یہ جامعہ اسلامیہ ملیہ دہلی کے تاریخ کے استاد تھے, اور ان کی کتابیں ہمارے پاس بھی غالباً عثمانیہ یونیورسٹی میں دینیات میں کالج میں جو ہے کورس میں تھی ہیں. تو محمد اسلم صاحب کا کہنا ہے کہ وہ اسباب جن کی بنیاد پر جنگ کی اجازت دی گئی ہے, پہلا, غیروں کی دست درازی سے اپنی حفاظت کرنا, یعنی دوسرے اگر آپ کے ہاتھ اٹھائے تو اس سے اپنی حفاظت کرنا, پہلا. دوسرا, اشاعت اسلام میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں ان کی مدافعت کرنا, یعنی آپ دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اسلامی ملک ہے, اور پھر اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, تو پھر یہ رکاوٹوں کو روکنے کے لیے جنگ کرنا. اور پھر جو ہے کہا کہ مثلا کوئی قوم مسلمانوں کو اس غرض سے ستائے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دے, یا کسی کو کسی مسلمان ہونے سے جبرن روکے, کسی کو مسلمان ہونے سے جبرن روکے, یا تبلیغ اسلام میں خلل انداز ہو, تو اس سے لڑنے کی اجازت ہے. اسلامی ملک ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, دین کو تو پورے دینوں پہ جو ہے پھیلانا ہے, وہ کام کر رہا ہے, تو ایسے کنڈیشنز میں جو ہے جائز ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, چبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, جنہوں نے سیرت النبی کے 5-6 والیومز لکھے تھے, جو اتھارٹی معلوم مانی جاتی تھی ایک زمانے تک, وہاں ان کا یہ قول ہے کہ جنگ یعنی کا مقصد یہ قرار دیا کہ مظلوموں کو ظلم سے بچائے, جابر اور ظالم کمزور آدمیوں پر دست ستم یعنی تکلیف نہ دیں. جنگ اس غرض سے جنگ فساد جہاد اس غرض سے تھا کہ فساد کو مٹا دے اور امن قائم کرے. دیکھیے, ایک ڈیبیٹ ہوا تھا ہمارے زمانے میں بھی, پیس از وار از انیویٹیبل فار پیس. بعض وقت امن لانے کے لیے جنگ کرنا پڑتا ہے, یہی ہوا, امن قائم کرنے کے لیے جنگ کرنا پڑتا ہے. پھر فائنلی ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمت اللہ علیہ, جو حیدرآباد کے تھے, جنہوں نے کئی کتابیں لکھی, ان کا فرینچ ٹرانسلیشن قرآن کا 17 ایڈیشن سے گزرا ہے, اور یہ ورلڈ فیمس عالم ہے. یہ تو میں ایک کراس سیکشن لیا ہوں پورا, یہ بتانے کے واسطے کہ مترجمین, مورخین, اساتذہ, ان سب کا کیا خیال تھا ان آیتوں کے بارے میں. تو محمد حمید اللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ نو بڈی کین بی کمپیلڈ ٹو ایمبریس اسلام, کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے اسلام ایکسپٹ کرنے کے لیے. مچ لیس کوڈ اے وار بی ڈکلیئرڈ اگینسٹ اے نان مسلم کنٹری جسٹ فار دا سیک آف اوبلائزنگ اٹ ٹو ایمبریس اسلام. اور کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا محض اس مقصد سے کہ وہ ملک اسلام قبول کر لے, حملہ نہیں کیا جا سکتا. پھر اس کے بعد میں ٹو پریونٹ این امینینٹ اٹیک, یعنی کوئی حملہ ہونے والا ہے, جیسا جنگ بدر, جنگ احد معلوم ہو رہا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے, تو اس وقت جنگ کی جاتی ہے. فارمز پارٹ آف دی ڈیفینسو وار, یعنی یہ اپنی حفاظت میں جنگ کے تعریف میں آئے گئے کہ بھئی دشمن آ کے کھڑے رہ گیا. اور پھر کہا کہ نو ادر کائنڈ آف وار از نون ان دا لائف آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کسی قسم کی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے نہیں جانا. اب یہ تمام چیزوں کا خلاصہ جو ہے دو سب ہیڈنگز میں ملتا ہے, کہ جنگ اسلام کی حفاظت کے لیے کی جا سکتی ہے, اور اشاعت اسلام اسلام کو پھیلانے میں اگر کوئی ملک کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھائے تو پھر ان سے جنگ کی جا سکتی ہے. آپ بلا ضرورت کسی کو زبردستی اسلام پہ نہیں لا سکتے. قبول تلوار کی زور سے, دیکھیں ہمارا پورا بولنا یہ ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا ہے, چاہے وہ تلوار سے ہمارا گلا کاٹ دے. بات یہ سمجھانا ہے, یہ میسج جو ہے ہم کو اور دوسروں کو کلیئر پہنچنا ہے کہ یہ ایک جنت کا ماحول بنانے کے لیے دنیا میں, مکہ معظمہ میں تو تلوار بھی نہیں اٹھائی گئی, کیسے کیسے جو ہے ستم, کیسے کیسے ظلم سہے گئے. پھر مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت بنی تو مقصد یہ تھا کہ یہ تمام دوسرے دین پہ, قرآن شوڈ بی دا فائنل بک, یہ اس کی کوشش ہو تو اس کے لیے پیسفل کوشش کرے, اپنے نمونے پیش کیے, اپنی جانوں کی قربانی کی, دوسروں کی جان نہیں لی. دوسروں کی جان کب لی؟ جب وہ اپنی جان لینے کے لیے آئے, بیٹھے بیٹھے کسی کو جو ہے گلے نہیں کاٹ دیا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بیٹے یعنی وہ ایڈاپشن کی آیت حرمت آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا بیٹا بتایا تھا, بنا لیا تھا. تو اسامہ ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے کسی جنگ میں کوئی دشمن تھا, آپ نے تلوار اٹھائی گردن کاٹنے کے لیے, اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ تلوار نہیں روکے گردن اڑا دیا. میں پوترے کا مقام آپ کا, آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ مجھ سے ایسی حرکت ہو گئی. تو ہم رہتے تو پوترا تو ہمارا جسٹیفائیڈ ہے, اچھا کرا بیٹا دوسرے کے بھی اڑا دینا تھا. بولتے تھے بولے قیامت کے دن کیا جواب دے گا اگر وہ کلمہ لے کے تیرے سامنے آ جائے؟ کیا تو اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے مان رہا ہے؟ نہیں نہیں, وہ ڈر کے جو ہے کلمہ پڑھ دیا. تو اس نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ یہ پوترے کے مقام کے آدمی کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. تو اب یہ بیک گراؤنڈ کے بعد کتب علیکم القتال وہوا کرہم لکم, تم پہ جنگ فرض کی جاتی ہے اسلام کے قیام کے لیے اور تم کو جو ہے وہ ناپسند ہے. وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم کو پسند نہ ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم کو پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. یہاں ہماری بیوقوفی ظاہر ہو رہی ہے اس آیت میں کہ ہم کو اپنا بھلا اور برا تک نہیں معلوم. ہم کو بھئی اگر کوئی بول دے کہ بھئی یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے, اس وقت جو دعا مانگو قبول ہو جائے گی, تو پریشان ہو جائیں گے کہ کیا مانگے, کہ دعا کرنے کا تک سلیقہ نہیں ہے ہم لوگوں, ہم کو خود اپنی بھلائی اور برائی نہیں معلوم. بیمار پڑ رہے ہیں, آنٹ لے رہے ہیں, یہ تک نکل رہا ہے کیا اللہ میاں ہمیں ملے کیا آپ کو, ایسی قسم کی باتیں جو ہے دل میں آ رہی منہ سے نکل جا رہی ہیں. ہم کو نہیں معلوم کہ اس میں ہماری بھلائی ہے, ہم سے جو گناہ ہو گئے تھے جو ہم بھول گئے تھے ان کی معافی ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اتنا لا علم ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, اور یہ ان مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں احترام کے, یعنی ذیقعد ذوالحج محرم رجب, کہ اس میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل قتال فیہ کبیر, ان سے کہو کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا بہت بری چیز ہے. وصدوا عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے خود کو روکنا دوسروں کو روکنا. وہ کفرن بھی, اور پھر اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ان سے کفر کرنا. وہ مسجد الحرام, اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا. وہ اخراج اہلی منہ, اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے ہجرت کرنے پہ مجبور کرنا. مکہ معظمہ سے جو صحابہ نکل کے حبش اور پھر مدینہ منورہ و چلے گئے تھے. اکبرو عند اللہ, یہ قتال سے جنگ سے بھی زیادہ برے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر, یعنی جنگ سے بھی, یعنی احترام کے مہینوں میں جنگ کرنے سے بھی زیادہ برے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ تمام چیزیں, کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا, اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا, کعبہ شریف کو عمرہ اور حج کے لیے نہیں آنے دینا, اور پھر مکہ معظمہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو نکالنا. والفتنۃ اکبر من القتل, اور فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ برا ہے. فتنہ کیا ہوتا؟ ہمیشہ ایک خوف طاری کر کے رکھنا, ڈرا کے رکھنا, تکلیف میں رکھنا. جیسے پہلے بھی بات آئی کہ بھئی ایک وقت بارو قصہ ختم ہو جاتا ہے, بس ایک ماحول بنا کے رکھے ہیں ڈر کا. اسلام قبول کرے. مکہ مظلمہ میں کیا حالت تھی جب ہجرت کے بعد جو چند مسلمان بچ گئے تھے, جن کے بارے میں بات بھی آئی ہے, قرآن میں بات آئی ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ مدد کیجئے ہم لوگوں کو, تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا تھا, ایک ہمیشہ خوف تاری, نہیں معلوم کب کیا کر دیتے ہیں, تو جو ہے قتل سے زیادہ برا ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا, اور یہ نہیں رکیں گے, جنگ سے نہیں رکیں گے یہاں تک کہ اگر ان میں سکت ہے, اگر ان میں طاقت ہے تو وہ تم کو اپنے دین سے پھیر دے. ان کا ڈٹرمینیشن ہے کہ تم اسلام سے ہٹ جاؤ, ان کا ڈٹرمینیشن ہے کہ اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک کہ تم اسلام سے نہیں ہٹو گے. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے, یعنی اسلام چھوڑے اور کفر یا کسی اور مذہب کو ایکسپٹ کر لے, اللہ کا فضل ہے, بہت کم مثالیں ایسی ملتی ہیں, بہت کم مثالیں ایسی ملتی ہیں, مگر یہ بتایا گیا کہ یہ ان کی تو کوشش یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو تم کو اسلام سے پھیر دیں, اور اگر تم میں سے کوئی اسلام سے پھر جائے, اسلام کو چھوڑ دے, اور پھر وہ اس کی موت واقع ہو کفر کی کیفیت, تو کیا ہوگا؟ حبیطت اعمالہم فی دنیا والآخرہ, تو اس کے جو اعمال دنیا اور آخرت کے لیے جو کیا ہے وہ سب فروٹ لیس, بیکار ہو جائیں گے, بے فائدہ ہو جائیں گے. اسلام کی کیفیت میں جو کام کیا ہے, دیکھیے نہیں معلوم کیسی کیفیت میں موت آتی ہے, کون دعوے سے بول سکتا ہے کہ اسلام پہ مریں گے ایمان پہ مریں گے, کون بول سکتا ہے دعوے سے؟ کوئی صاحب اپنی تقریر میں بتا رہے تھے کہ ایک صاحب پوری زندگی اپنی جو ہے تبلیغی کام میں گزار دیے, اور سرانے قرآن تھا انتقال کے وقت, تو قرآن کے طرف پلٹ کے بولے کہ تیری وجہ سے میری دنیا خراب ہو گئی. کیا بولیں گے ہم آخری وقت میں, یہ کیفیت آ گئی. تو حدیث آ رہی ہے کہ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھر دوزخیوں جیسے اعمال کرتا ہے, تقدیر حائل ہو جاتی ہے, اور مرنے سے پہلے وہ جنتیوں جیسے اعمال کرتا ہے, جنت میں چلے جاتا ہے. ایک آدمی زندگی بھر جنتیوں جیسے اعمال کرتا ہے, تقدیر حائل ہو جاتی ہے, اور وہ مرنے سے پہلے دوزخیوں جیسے اعمال کرتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے. نہیں معلوم, اسی لیے کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے, ایک عالم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, تو میں اپنا تعارف کرا کے بولا کہ بھائی بعض وقت یہ جو شرعی مسائل ہیں اور زبان کے جو مسائل ہیں اس میں بڑے پرابلم ہوتا ہے, تو میں اکثر قریب کے لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں, طالب علم تو پوچھ کے ہی جو ہے علم حاصل کرتا ہے. تو وہ سوچ کے بولے ٹھیک ہے آئیے. میں اس کے بعد میں ان سے نہیں ملا, کیونکہ عالم کا مزاج ایسا نہیں ہوتا. عالم تو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے, اس کے منہ سے تو نکلتا صاحب ہمارا کیا علم ہے. دیکھیے جو بھی ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم بیٹھ کے جو ہے بات کریں گے. ایسے بھی علماء ملے ترجمے کے دوران میں حیدرآباد میں, ایسے بھی علماء ملے جن سے جا کے گھنٹوں بیٹھ کے بات کرتا تھا میں, اور تھکتے نہیں تھے, ڈکشنریز لے کے آ کے بیٹھ جاتے تھے سامنے کہ ہاں آپ جو یہ ترجمہ بتا رہے ہیں یہ ڈکشنریز کے لحاظ سے بھی جو ہے یہ اللہ کے فضل سے جائز. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر یہ دین سے ہٹ جائے اسلام سے اور کفر کی کیفیت میں اس کی موت ہو, تو ہم کو اس سے لیسن کیا لینا ہے کہ ہم کو نہیں معلوم ہماری موت ایمان کی کیفیت میں آتی ہے کفر کی کیفیت میں آتی ہے. ہمیشہ دعا کرنا کہ یا اللہ ایمان اور اسلام پہ زندہ رکھیے, ایمان اور اسلام پہ اٹھائیے, بس اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں اور یہ اسی میں رہیں گے. تو یہاں ہم آج روک دیں گے.